الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبک انزانت به بسرو وزر سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شاہد باری تعالیٰ ہے ان کے دلوں میں مرض ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا. یہاں پر منافقین کی عادات جو بیان فرمائی جا رہی ہیں اور اس سے پیشتر آیا کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور حقیقی طور پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ وہ ظلم ہے جو اپنے آپ پر وہ ڈھا رہے ہیں. اب اس دھوکے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حصہ تو ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے, پھر دوسرا حصہ جب بات آتی ہے والذین آمنوا تو اس میں بنیادی اور پہلی حیثیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے, ساتھ آپ کے متعلقین کی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب وہاں جو مخاطب ہیں جنہیں اللہ کریم مخاطب فرما رہے ہیں موقع پر, کیونکہ یہ کلام اللہ کریم کا ہے اور کوئی وقتی علاقائی تہذیبی کہیں کوئی پابندی نہیں ہر جگہ ہر لحظے روز محشر تک, اسی سے مخلوق نے استفادہ کرنا ہے اور یہی عین رستہ ہے اور عین ہر سوال کا جواب ہے. لیکن جو موقع پر جنہیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہی الہی جنہیں پہلے آپ سے نصیب ہوئی وہ صحابہ کی جماعت رضوان اللہ علیہ اجمعین, پھر جو کچھ دین کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جس حد تک کیا جا رہا ہے وہی نفوس ہیں قدسیا جن کے روبرو اور جن کے ساتھ ظلم ڈھائے گئے. تو جب یہ بات آتی ہے نا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا وہ لوگ جن جو ایمان لائے, یہاں پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حصے کو عظمت صحابہ کے تحت بھی دیا ہے. جہاں بالعموم آپ نے اس کا ترجمہ اور تفسیری پہلو بیان فرمایا, بالخصوص پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اعتراضات بنیاد رکھتے ہیں دین میں اختلاف پیدا کرنے کی, چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں معیت نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو کچھ انہوں نے تربیت حاصل کی آپ کے روبرو زندگی اس پر بسر کی, اور وہ آپ کے روبرو صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بسر کرنا مور ثبت کرتا ہے کہ اسے آپ نے صحیح سمجھا صحیح فرمایا. اب وہی ایک متصل عمل ہے جو آج ہم تک پہنچتا ہے تسلسل کے ساتھ. تو جہاں کبھی بھی کسی نے بھی دین میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی, نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی, تو پھر ان کی مجبوری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہستیوں پر جا کر اعتراض کرے. تو یہ بنیادی حصہ فرمایا جا رہا ہے کہ منافق کی نشانی میں بہت بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اعتراض کرے. یہ تب بھی تھا کہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں, ان کے روبرو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں سوچتے کچھ ہیں, ہر لمحے کوشش ہے کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے، اور وہی جماعت جو نفاق کے تحت آج بھی عمل کرے گی اس کا پہلا نشانہ بھی یہی مقدس ہستیاں ہوں۔ پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے، سبب کیا ہوا؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض۔ اب مرض وہ عارضہ جو کسی وجود کو لاح کو اور اعتدال سے گرا دے اور بڑھتا جائے تو حتیٰ موت کا سبب ہو جائے۔ اب مرض کی قسم پر بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر مرض وہ شے ہے یا وہ کیفیت ہے جو وجود کی صحت اور اعتدال کی جو حال ہے اس سے گرا دے اور بیماری میں مبتلا کرتا جائے جس کی انتہا موت تک ہو سکتی ہے۔ تو جب فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، تو پھر اسی حصے کو اگر آپ وہاں جا دیکھیں کہ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، وہ اختیار جو استعمال کیا گیا انکار کا، ضد اور عناد کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلب انسانی کی اہمیت ارشاد فرمائے کہ جب اس میں فساد پیدا ہو، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدِ كُلُّ، تو جب اس میں فساد پیدا ہوگا تو پورا وجود جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جائے۔ دو بیان گزشتہ اس حوالے سے گزارشات قلب کے حوالے سے بھی پیش کی تھی، جس میں انسانی مزاج پسند و ناپسند تک گزارشات پیش کی۔ تو یہ جو قلب ہے یہ وجود انسانی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہر دو پہلو سے، چونکہ وجود کی جو صحت ہے یا حیات ہے اس میں بنیادی طور پر ظاہری پہلو میں اعضاء رئیسہ گنے جاتے ہیں، ورنہ تو ہر وجود کا حصہ اعضاء ہے، لیکن اعضاء رئیسہ جو سب سے بڑے اور اہم ہیں ان میں جو سب سے اہم ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ اب جب ہم قلب یا دل یہ لفظ بولتے ہیں تو دل سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ ظاہری حصہ ہے جو پورے وجود کو خون کے پہنچنے کا اور پورے اس وجود کے اندر جو گردش ہے خون کی اس کا سبب بنتا ہے۔ اب اردو میں جب قلب کہا جاتا ہے تو اس سے بھی مراد اسی طرح اسی دل کو لیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے، اگر اسے صوفیاء کی بحث میں دیکھیں گے تو قلب وہ مقام ہے جہاں وجود کی تکمیل ہے، یعنی انسان کی تکمیل ہوگی، یعنی وجود اور روح کا جوڑ اگر کہیں کسی جگہ کو کہیں گے تو وہ یہ ہے۔ پھر اسی بحث میں، صوفیاء کی ہی بحث میں جب بات لطائف کی آئے گی تو پھر بنیادی لطیفہ جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے، جو ظاہری قلب جیسے وجود کی جان کا سبب ہے اور ضروری ہے، اسی طرح باطنی پہلوؤں میں جو لطیفہ قلب ہے یہ روحانی حیات کی بنیاد ہے۔ اب وہ جو غیر صالح عمل ہے اور چنو ہے اپنی راہ کا، انتخاب کیا گیا کہ میں کس راہ کا مسافر ہوں، اس کے اثرات یہاں مرتب ہوتے ہیں۔ ایمان ورا تقویٰ نصیب ہو تو یہاں کی حیات جو ہے یہ توانا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور جتنی یہاں کی صحت اعلی ہوتی ہے اتنا وجود پر اثر آتا ہے۔ اسی طرح قلب انسانی میں جتنی قوت پیدا ہوتی ہے اتنا انسان نیکی پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اتنا دور ہوتا ہے غیر صالح حصوں سے، اور یہاں کمزوری پیدا ہو جائے، جیسے انسانی صحت کے لیے غذا ضروری ہے، دوا ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ احتیاط نہیں کرے گا کھانے پینے میں تو بے احتیاطی بیماری کو بڑھاتی ہے. یہ عام فہم بات ہے, تجربہ کی بات ہے, اور کسی کو اس میں, کسی ذی شعور کو اس میں ابہام نہیں. تو یہاں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جو حیات کا سبب ہے اسے بھی چھوڑا جائے, جو بیماری اور نفاق کے بڑھنے کے حصے اور علامات ہیں انہیں اختیار کیا جائے, تو یہاں پھر درستگی کیسے ہو, کیوں کر ہو؟ تو جب فرمایا گیا نا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے, تو یہ وہ مرض ہے جس کی ابتدا مریض نے خود کی. اب اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہ خرابی چھوڑ دی جائے, اس سے توبہ کی جائے, اور وہ معاملہ اختیار کیا جائے یا وہ حصہ اختیار کیا جائے جس سے صحت نصیب ہو, یعنی اس کی دوا کی جائے. لیکن یہ جو منافق ہیں ان کا کیا حال ہے؟ فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں تو مرض ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا ہے. اب اس نفاق کے اسباب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ تکلیف جو ذاتی انا کے حوالے اور ذاتی حیثیت کے حوالے سے تھی وہ منافقین کو لاحق تھی. دوسرا, اپنی حیثیت تو نہ بن سکی لیکن یہود تک کے قبائل جو ہیں وہ میثاق مدینہ کے تحت آ گئے, یعنی اس موقع پر حتمی جو فیصلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچ گیا. اب جو اپنی بادشاہیوں کے خواب دیکھ رہے تھے انہی کے سامنے اور تھوڑے ہی وقت میں, قلیل وقت میں حالات ایسے پلٹ گئے کہ بنیادی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ پہلی فتح بدر کی جہاں یہ گمان تھا ہر ایک کو, قرآن کریم نے منافقین کے وہ حالات بھی بیان ہیں کہ جو اترائے, بھاگے, بہانے کیے, ہیلے بہانوں سے جان بچاؤ, ان کا تو آج خاتمہ ہے مسلمانوں کا, یہ تو نہیں بچ پائیں. اسی طرح اسی زوم میں اہل مکہ کا جو 1000 کا لشکر اسی زوم میں میدان کارزار میں اترا, قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ فیصلہ منظور تھا. کہ یہ تو چند لوگ ہیں, بے سر و سامان ہیں, آج تو ہر ایک کو تہ تہ کر دیں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ فتح ایسی بنیاد بنی کہ نہ صرف خطہ عرب بلکہ خطہ عرب سے باہر دین حق کے پیغام پہنچنے کا سبب ہو. کہ ایسی کون سی قوت ہے, ایسا کون سا جذبہ ہے جسے لے کر چند اشخاص بے سر و سامانی کی کیفیت اور حال میں ایسا لڑے کہ انہیں شکست نہیں کوئی دے سکا, وہ فاتح قرار پائے. اور تکلیف ہوئی اور وہ حصہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ایک مستحکم ریاست کی طرف چل پڑے. تو وہ جو نفاق اپنا اندر اپنی ذات اور انا کے حوالے سے تھا وہ اور بڑھا. اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا ولم عذاب علیم, کہ عطا کے پہلو تو اللہ کریم نے جاری ساری فرمائے ہوئے ہیں آپ کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کی رفقات کی ہستیوں پر, اور جہاں جتنی عطا ہو رہی ہے, جتنی بات آپ کو نصیب ہو رہی ہے اتنی ان کو تکلیف بڑھ رہی ہے. تو اس پہلو سے لیں کہ جن چیزوں سے انہیں تکلیف ہے وہ روز بروز مسلمانوں کو نصیب ہو رہی ہیں, وہ بھی نفاق بڑھنے کا سبب ہے. اور اس بدبختی کو لیں کہ جہاں تعفن پیدا ہوتا ہے معزز سامعین کرام, وہاں اس شے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے, تعفن بجائے خود تعفن بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. تو اس پہلو سے لیں تو جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ ایسی ہے کہ وہ مزید انہیں غرق کرتی چلی جا رہی ہے. اور فرمایا والوں عذاب علیم, اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. عذاب بجائے خود جب لفظ عذاب کی آپ اس میں جائیں گے نا, تو ایک وہ کیفیت جو تکلیف دے ہے, جو نتیجہ تکلیف دے, انتہائی تکلیف دے ہے, تو پھر جب اس کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے نا عذاب علیم دردناک, تو ہم تو یہاں درد کو یہاں کے حوالے سے اور جو یہاں تکالیف ہوتی ہیں اس حوالے سے جانچ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. آخرت کی بات تو ایسے ہے کہ یہاں کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگے گی. یہاں جلنے کی بات جب کوئی سوچتا ہے تو لا محالہ آگ ذہن میں, تو جہاں آگ پناہ مانگے گی وہاں کی عدت کیسے ہوگی. یہاں کا جلنا وجود اس نے جلایا, ختم ہو گیا, ایک دفعہ تکلیف ہوئی. قرآن کریم میں وجود کا بار بار ملنا اور پھر بار بار جلنا فرمایا گیا, یعنی وہ تکلیف کم نہیں ہوگی, اس میں شدت تو آ سکتی ہے کم نہیں ہوگی. کیوں, کیا ہوا؟ بما کانوا یکذبون, اس کیا سبب بنا یہ جو جھوٹ بولا انہوں نے. اب یہاں جو نشانی اگلی ہمیں مل رہی ہے کہ منافق کی نشانی کیا ہے, وہ جھوٹا ہوگا. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے, یہ منافقت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ایک بات ارشاد فرما دے, میں بڑا کمزور ہوں, ہر حکم کی تعمیل نہ ہو پائے گی, ایک کوئی حصہ مجھے عطا فرما دے جسے میں اختیار کیے رکھوں اور میری اسی کے ساتھ بخشش ہو, یا میرے لیے وہی کافی. تو مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ, جھوٹ نہیں بولنا. فرمایا یہ تو بڑی آسان سی بات ہوگی کہ ایک بات کو لوں گا تو یہی کافی. اب اس بات کا ماننا, اس ماننے نے ان کی ساری زندگی کو مبارک کر دیا, کیونکہ جہاں تجاوز ہے وہاں پھر پردہ داری کی بات آتی ہے, اور پھر غلط کام کی پردہ داری ماس وائے جھوٹ کی ہوتی نہیں, بھلے وہ پردہ داری رہے نہ رہے, جھوٹ کا سہارا تو لیا گیا. تو ہر جگہ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سچ کا ساتھ دینا, جھوٹ نہیں بول, زندگی بدل کر رہا. آج ہم بڑے بڑے عبادت گزار اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو کیا واقعتا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہوا ہے, یا جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہے؟ تو یہ وہ علامت ہے جو منافق کی ہے, یعنی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق. جیسے وہ حصے صالحین کے حوالے سے بیان فرمائے گئے, متقین کے حوالے سے بیان فرمائے گئے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جو متقین کی ہیں, آج بھی ان کو اختیار کرنے والا متقی کے دوائر میں سے ہوگا. اللہ کریم کو کیا شرف اسے عطا فرماتے ہیں, کیا منظور ہے یہ اللہ اور اس بندے کے ماں بہن ہے. اسی طرح جو آج انکار کر رہا ہے اور یہ اوصاف اختیار کر رہا ہے جو مقابل آ رہے ہیں, اس کا نتیجہ بھی وہی ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں. پھر یہ جو تیسرا درجہ بیان فرمایا گیا جس میں نفاق کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا, اس کی جو نشانی ہے تب سے آج اور آج سے قیام قیامت تک, یہ جو فرصت کا وقت ہے اس میں جو مخاطب ہے اس نے جس راہ کا انتخاب کیا ویسے ہی نتائج پائے گا. تو پھر آج جہاں جہاں جس جس درجے کا نفاق ہے, چونکہ اعتقادی جو نفاق ہے اس نے تو لبو دی ہے کلی طور پر، چونکہ اعتقادی عملی تک بھی پہنچتا ہے، لیکن جہاں اعتقادی نفاق نہیں صرف عملی ہے تو وہ بھی تو بہت بڑی سزا کو مستحق ٹھہرا دے گا۔ تو قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم مان کر اقرار کر کے کس راہ پر گامزن ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند فرمایا ہے، کس شے کو ناپسند فرمایا ہے، اور میری پسند و ناپسند کیا ہے، یہ وہ چھاننا ہے جس سے ہر شے چھن کے سامنے آ جائے گی۔ یہ وہ ترازو ہے جو حقیقت حال تک پہنچا دے گا اور سمجھ آ جائے گی۔ پھر یہ جو فرصت ہے معزز سامعین کرام، یہ بڑی قیمتی ہے۔ ہر دو پیروں سے یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ جو انسان ابھی حیات میں ہے، اس کے پاس ابھی فرصت ہے، ہر دو طرح سے قیمتی ہے۔ ایک حصہ جو اس کا عظمت ہے کہ اس کے مصارف کیا ہے، اعلیٰ، اور اعلیٰ کیا ہے، قرآن و سنت، کوئی بحث نہیں۔ پھر دوسرا، جہاں جہاں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اس فرصت کا نصیب ہونا، اللہ توفیق دے کہ معافی نصیب ہو جائے، بندہ استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ تو ہر دو پہلو میں، عمل صالح کے اختیار کرنے میں، اور جہاں کمزوری ہے وہاں معافی کی طلب کے لیے، بہت بڑی اہمیت رہی، چونکہ زندگی کی کتاب ابھی کھلی ہے، اور کب تک کھلی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ رو برو ہونا، اس زندگی میں شب و روز کا بسر کرنا، یہ شہادت ہے اس کتاب کے کھلا ہونے کی، کب تک ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کریم، مقابلہ نہیں ہے اللہ کا اور مخلوق کا، وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرماتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنی حیثیت کو، اور اس وقتی اور لمحاتی فرصت کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کل ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی حیثیت میں لوگ یا ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں، کیوں؟ ایک حیثیت ہے جو باقی دوسرے لوگ ہیں ان سے زیادہ، ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے عہدے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، بہت بڑا حامل جو عہدے کا ہے، وہ اپنے اس عہدے کے ہونے سے اتراتا تو ہے، لیکن اس عہدے سے ریٹائر ہونے والے شخص کے حالات کیوں نہیں دیکھتا؟ جس کی محبت کی کا اظہار کیا کرتا تھا، جس کی رسائی کی کوشش کیا کرتا تھا کہ یہ مجھ سے پہلے بڑے عہدے پر ہے، میرے بھی بڑے عہدے کا سبب ہوگا، وہ جب اپنے اس عہدے سے ہٹ گیا، اور اسی دنیا میں ابھی حیات بھی ہے، جو اس سے دیکھ کر اپنی ذریات کو منسوب کرتا تھا اور اپنی راہ کو ہموار کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ہے، اب وہ اس عہدے پر بیٹھا ہے جہاں وہ پہلا بیٹھا تھا، پہلا بھی حیات ہے، اسے کیوں نہیں نظر آتا، اس کے حالات کیوں نہیں دیکھتا؟ اسی طرح دنیا میں جو زیر و بم ہے، بڑی بڑی حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، رل جاتے ہیں زمانے کی کروٹ میں۔ تو وہ جو آج صاحب حیثیت ہے، جو گزشتہ خاندان حیثیت کے رہے ہیں، ان کے حالات کو کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ ایسی سزا ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور انا ہے کہ یہ ایسا نشہ ہے کہ ہوش میں نہیں آنا۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں کہ اس فرصت کا استعمال جائز نصیب ہو۔ اور یہ جو جھوٹ ہے نا جی، یہ ایسی بیماری ہے، عمومی گمان تو یہ ہے نا کہ یہ جی دوسرے سے بولا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے جھوٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اپنی ذات سے، ہر غلط کام جہاں دوسرے کو جھوٹ کی شہادت سے تشفی دے رہا ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس سبب کر رہا ہوں فلاں سبب کر رہا ہوں اس سبب. سود پر پیسہ رکھتے ہیں کہتے ہیں اس کی آمدن تو جو ہے جی وہ میں غریبوں میں بانٹ رہا ہوں. اب اس حرام کو بجائے حرام کہنے کے اس کو نیکی کا راستہ بھی بتلایا جا رہا ہوتا ہے. بھائی کام غلط کر رہے ہو, گناہ کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, پھر اسے تم ایسا جواز دے رہے ہو کہ اس سے تم بھلائی جو ہے وہ اس کی توقع کر رہے ہو, میں اس سے بھلا کر رہا ہوں. تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا جی, جو اللہ کے حضور جھوٹا, اللہ کی مخلوق میں جھوٹا, وہ ذات سے سچا نہیں ہو سکتا. سچائی کی ابتدا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وہاں جو سچ کا رشتہ رکھے گا اسی سے مخلوق کی بھلائی بھی ہوگی, وہ بھی وہی مخلوق کے ساتھ سچ بھی بولے گا. اور جو ایسا سچ بولتا آ رہا ہے اسے ہی نصیب ہوگا کہ وہ اپنی ذات سے سچ بول سکے. اللہ ہمیشہ جھوٹ سے محفوظ رکھے, ہمیشہ سچ کا ساتھ اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.